إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحومین شمسہ خاتون بنت متقی عباس، انور حسین، عفت آرا بیگم، ڈاکٹر عمار صاحب کے والد مرحوم، سید مسعود رضا، آفاق آرا بیگم، یوسف آرا بیگم، بنت سید احمد رضا، وحید النساء بیگم، بنت سید صادق حسن زیدی مرحومین کے لیے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ہر انسان فطری طور سے خوشگوار زندگی کا خواہاں ہے، ایک ایسی حیات، ایک ایسی زندگی جس میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. انسان ایسی زندگی نہیں چاہتا ہے جو تکلیفوں سے بھری ہوئی ہو، جو مصائب و آلام سے لبریز زندگی ہو. لیکن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف چاہت کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مناسبت سے اقدام کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ کون سا قدم ہے جو ہمیں ہماری اس خواہش سے ہمکنار کر سکتا ہے، جس کے ذریعے ہماری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ وہ خدا جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، وہ خدا جس نے ہمارے اندر یہ خواہش پیدا کی ہے، وہی خدا اس کا راستہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے تم اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکتے ہو. وہ راستہ کیا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جسے اپنا کر کے تم خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ قرآن مجید اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے. خواہشات نفس کا اتباع کرنے کے بجائے خدا کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزارے. اگر خدا کی مرضی کے خلاف اپنی خواہش نفس کا اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو یقیناً وہ زندگی سکون کی زندگی نہ ہوگی، وہ زندگی چین کی زندگی نہ ہوگی، بلکہ وہ زندگی جہنم کی زندگی ہوگی، جہاں تمام مشکلوں کا خاتمہ ہے. جس مشکل کو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ مشکل جہنم میں موجود ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ اور گنہگار، نہ گنہگار ایک طرح کے ہیں نہ گناہ ایک طرح کا. گناہ کے بھی یہ جو ہے مدارج الگ ہیں اور گنہگار کے بھی مدارج الگ ہیں. ممکن ہے کہ ایک عمل ایک ہی عمل ہو، گناہ ایک گناہ ہو، لیکن گناہ کس نے انجام دیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے اثرات فرق ہو جاتے ہیں. جاہل کا گناہ اور ہے، عالم کا گناہ اور ہے. وہ جو اہل بیت سے آشنا نہیں ہیں ان کا گناہ اور ہے، اور جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے ان کا گناہ اور ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک چاہنے والے کو، اپنے ایک صحابی کو جن کا نام ہے شقرانی، انہیں خطاب کر کے کہتے ہیں یا شقران ان الحسن حسن من کل احد وانه منك احسن لمكانك منا وان القبیح قبیح من کل احد وانه منك اقبح. اے شقرانی، تم جو ہمارے چاہنے والے ہو، تمہارا درجہ ہے، لوگ جانتے ہیں کہ تمہارا شمار اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں ہوتا ہے. اچھا کام کوئی بھی کرے وہ اچھا ہے، لیکن تم اگر وہ اچھا کام کرو گے، صرف اچھا ہی نہیں ہے، بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. برا کام کوئی بھی کرے وہ کام جو ہے برا ہے، گناہ کوئی بھی کرے گناہ ہے، لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو گناہ کی سختی اور گناہ کی شدت میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ لے مکان کا من کا، اس لیے کہ تمہیں جو ہم سے قربت حاصل ہے. تم جب کوئی اچھا کام کرو گے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گا، اور تم اگر کوئی جو ہے برا کام کرو گے خود بھی بدنام ہوگے، ساتھ میں ہمیں بھی بدنام کرو گے، ساتھ میں ہمیں بھی بدنام کرو گے. لہذا گنہگار سب ایک جیسے نہیں ہیں. جاہل گنہگار کی سزا کم ہے، عالم گنہگار کی سزا زیادہ ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک عالم کا تذکرہ کیا گیا ہے. بہت سی آیتیں ہیں جہاں پیغمبر سے کہا جا رہا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا، پیغمبر انہیں فلا خبر سنا دو، انہیں فلا کہانی سنا دو، انہیں فلا. اکثر کہہ دو قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ کہانیاں ہدایت کے لیے ہیں نا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. شیطان سب کا استاد ہے، شیطان سب کو بہکاتا ہے، لیکن بے عمل عالم شیطان کا استاد ہو جاتا ہے. گناہگاروں کو شیطان بہکاتا ہے اور گنہگار عالم شیطان کو بہکاتا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے حبیب، ان لوگوں کو اس عالم کی روداد سنا دو، اس کا قصہ بتا دو جسے ہم نے اپنے علوم عطا کیے تھے. وہ شخص جس نے ہمارے علوم کو حاصل کیا تھا، الہی علوم کا جو حامل تھا، لیکن الہی علوم کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے بہک گیا، فانسلخ منہا، اپنے کو ان علوم سے آزاد کر لیا، ان علوم پر عمل کرنے کے بجائے ان علوم کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا. جب اس نے پسے پش ڈال دیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، تو اب شیطان اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، جب تک وہ ہمارے علوم، ہمارے عطا کردہ علوم کے مطابق عمل کرتا تھا، شیطان اس سے مایوس ہو گیا تھا.
شیطان اس کے قریب بھی جو ہے نہیں پھٹکتا تھا، لیکن جس دن سے اس نے اپنے کو ہمارے علوم سے آزاد کر دیا، جو علم اس کے پاس شریعت کا تھا، توحید کا علم، نبوت کا علم، قیامت کا علم، حلال و حرام کا علم، ان سارے علوم کو اس نے پسے پش ڈال کر کے اپنی زندگی کو گناہ کی زندگی میں صرف کر دیا۔ داستان یہ کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ کی، یہ جو ہے مبلغ کی داستان ہے، بلعم باہورا کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت زبردست عالم، بڑا زبردست عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کو یہ جو ہے مستجاب الدعوہ بنا دیا تھا، یعنی وہ جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا عالم تھا کہ حضرت موسیٰ اسے اپنی طرف سے تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، مبلغ تھا جناب موسیٰ کا۔ لیکن ایک زمانہ وہ آیا جب دنیا کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہونے لگا، دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف کھینچ لے گئیں۔ اب بجائے یہ کہ موسیٰ کا جو ہے مبلغ بنتا، فرعون کا معاون بن گیا، دربار فرعون تک پہنچ گیا۔ ہمارے ہاں فقہ میں اگر ظالم حکمرانوں سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ان کا لقمہ پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، شیخ انصاری نے یہ جو ہے مقاصب میں ایک بحث کی ہے، مقاصب ہمارے ہاں حوزہ علمیہ کے فقہ کی آخری کتاب ہے، آخری کتاب جو حوزہ علمیہ میں فقہ میں جو ہے پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے یہ جو ہے مقاصب، اس کے لکھنے والے شیخ انصاری، وہاں نے ایک بحث کی ہے۔ مقاصب یعنی یہ جو ہے تجارت کے بارے میں، کی کیسے کاروبار کرنا چاہیے، یہ جو ہے بزنس کیسے کرنا چاہیے۔ ایم بی اے کرنے والوں کو چاہیے پہلے اس کتاب کو پڑھ لیا کریں۔ مقاصب کون کون سے کام حرام ہیں، کون کون سا بزنس حرام ہے، من جملہ ایک جو حرام قرار دیتے ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ظالم بادشاہوں سے انعام و اکرام لینا، ظالم بادشاہوں سے انعام کو قبول کرنا، یہ حرام ہے۔ سارے فقہا کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ ظالم حکمران کے پاس جو مال ہے وہ خود حرام مال ہے، وہ جو دے رہا ہے آپ کو وہ کہاں سے لا کر کے دے رہا ہے، وہ حرام مال ہے اس کے پاس جو آپ کو دے رہا ہے، لہذا حرام مال کا لینا حرام ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے، فرض کیجئے کہ ظالم حاکم حکمران کے پاس کچھ حلال پیسہ ہے، تھے بہت سارے حکمران، تھے تو ظالم مگر بعض دکھاوے کا کام بھی کیا کرتے تھے، ٹوپیاں جو ہے بن بن کر کے یہ جو ہے بیچتے تھے۔ فرض کیجئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، پیسہ اس طرح سے حاصل کیا ہے، ایک زمین تھی باپ دادا کی زمین ملی ہوئی، بالکل حلال زمین، جائز زمین، اس پر اس نے محنت کیا، پسینہ بہایا، سبزی اگایا، وہ سبزی آپ کو لا کر کے دے رہا ہے، یہ تو حرام نہیں نا ہے، یہ تو اس کی جو ہے گاڑھی کمائی ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں ایسے حلال پیسے کا بھی ظالم حکمران سے قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس میں کیا پریشانی ہے؟ وجہ بیان کرتے ہیں، الانسان عبید الاحسان، انسان بندے احسان ہے، اگر کسی سے اس کو تحفہ ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، مال ملتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھنے لگتی ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف آ کر کے کہے فلاں صاحب تو ایسے نہیں، تھوڑی بہت تو برائی ہر انسان میں ہوتی ہے بھائی، آپ کو کیسے پتا کہ ان کا ہر کام برا ہے؟ ہو سکتا ان کا مقصد یہ نہ رہا ہو وہ رہا ہو، جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ مظالم کی تعویل بھی کرنے لگتا ہے انسان۔ لہذا ایسے لوگوں کے قریب جانا، ان سے جوائز قبول کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، بلعم باہورا ایک عالم، عبادت گزار، یہ جو ہے مستجاب الدعوہ، کسی بہانے سے اس کا گزر ہو گیا فرعون کے ہاں، دسترخوان پر جو بیٹھ گیا ایک دن، دسترخوان پر ایک دن بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اب آہستہ آہستہ آنا جانا شروع ہوا، جاتے جاتے وہ مقام ہو گیا کہ جو مبلغ حضرت موسیٰ کا تھا وہ مبلغ اور معاون یہ جو ہے فرعون کا ہو گیا۔ قرآن کہتا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یہ بلعم باہورا جو علم ہمارا دیا ہوا اس کے پاس تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے علم کو پسے پوچھ ڈال دیا، فاتبہ شیطان، جب یہ کیا تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اب شیطان چاہے انسان کی شکل میں ہو، جسے جو ہے فرعون کہتے ہیں، جنی انسان ہو یا انسی انسان ہو، فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں اس کا شمار ہوا۔ پھر خدا وہ افراد جن کے پاس علم ہے، میں نے کل عرض کیا تھا جب عالم عالم کہتا ہوں اسے مراد فقط مولوی جو ہے مولانا نہیں ہے، جس کے پاس بھی علم ہے، اب وہ علم چاہے کتاب کے ذریعے آپ حاصل کریں، کلاس میں جا کے حاصل کریں، یا مجلس میں آئے تقریر سنا، چار باتیں سن لیا، کل تک نہیں معلوم تھا کہ جو غیبت حرام، آج معلوم ہو گیا، آج آپ عالم ہو گئے، کل تک نہیں جانتے تھے جھوٹ بولنا حرام، آج معلوم ہو گیا، آج عالم ہو گئے، کل تک نہیں جانتے تھے تہمت لگانا حرام، آج سن لیا، آیتوں کو سنا، حدیثوں کو سنا، چار آیتوں حدیثوں سے آشنا ہو گئے، اتنے عالم ہو گئے۔ جتنا علم ہے اس لحاظ سے جو ہے ذمہ داری ہے، لہذا یہ نہ سنے کہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شَيْطَان، فَأَتْبَعَهُ شَيْطَان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ قرآن ایسے افراد کو جو علم رکھتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، دو تشبیہ دی ہے قرآن نے، دو یہ جو ہے مثال دی ہے کہ کیسے ہیں، اور دونوں مثال جو ہے وہ جانوروں کی دی ہے۔ ایک جگہ کہا کہ یہ کتے ہیں، ایک جگہ کہتا ہے یہ کیا ہیں، گدھے ہیں۔ اسی آیت میں وَلَوْ شَئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر میں ہم چاہتے، اللہ کہہ رہے اگر ہم چاہتے تو اسی بلام باورا کو انہی علوم کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے بلندی عطا کر سکتے تھے، رفعت دے سکتے تھے، لیکن خدا کہتا ہمارے ہاں جبر نہیں ہے، ہم نہ زبردستی کسی کو گراتے ہیں نہ اٹھاتے ہیں، اٹھنا ہے تو اپنے عمل سے اٹھنا ہے، گرنا ہے تو اپنے عمل سے گرنا ہے۔ لو شینا لرفعناہ بہا لکنہ اخلدا الی الارض، اگر ہم چاہیں تو اس کو انہی علوم کے ذریعے سے اونچا اٹھا سکتے تھے، مگر کریں تو کیا کریں، ہمارے ہاں جبر نہیں ہے، ہمارے ہاں اختیار ہے، یہ اس کو خود ان آیتوں کے ذریعے سے اٹھنا چاہیے تھا، مگر یہ اٹھنے کے بجائے، یہ جو ہے بلندی حاصل کرنے کے بجائے، اخلدا الی الارض، زمین سے چپک گیا، اس نے دنیاوی آسائش کو، دنیاوی آرام کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ جب اس نے ترجیح دے دی تب کیا ہو گیا، فتبع ہوا، اس ترجیح کے بنیاد پر اس نے اپنے خواہش نفس کا اتباع کرنا شروع کیا، اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند کو ٹھکرا دیا، نتیجہ کیا، فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحث وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْحَثُ، ایسا عالم جس کے پاس علم تو ہے مگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس کی جو ہے مثال اس کتے کے مانند ہے، اگر حملہ کرو پھر بھی جو ہے زبان باہر نکلی رہتی ہے، اگر اسے چھوڑ دو پھر بھی زبان باہر نکلتی ہے، پیاس کی وجہ سے کتے کی زبان باہر نکلا کرتی۔ قرآن کہتا ہے جن کو دنیا کی اتنی پیاس ہے، سب کچھ ہو جانے کے باوجود ان کی پیاس جو ہے بجھتی ہی نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ علم کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، علم کا حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، مجلسوں میں شریک ہو جانا کمال نہیں ہے، ذکر حسین کو سن لینا ہی کمال نہیں ہے، فضائل اہل بیت سے آشنا ہو جانا کمال نہیں ہے، سیرت ائمہ طاہرین سیکھ لینا کمال نہیں ہے، کمال تو جب ہے جو سیکھا ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ مجلس میں آئے، ذکر حسین کو سنا، فضائل اہل بیت کو سنا، علی کے تذکروں کو سنا، علی کے علم کو سنا، ان کی عبادتوں کو سنا، شجاعت کو سنا، سخاوت کو سنا، اگر ان کے علم کی چھوٹ، ان کے عمل کی چھوٹ، ان کی عبادت کی چھوٹ، ان کی سخاوت کی چھوٹ ہمارے کردار میں پائی جاتی ہے تو کمال۔ وَإِلَّا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. دوسری جگہ پہ تشبیہ جو دیتا ہے خدا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، توریت پڑھ لیا، انجیل پڑھ لیا، علوم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہ کیا، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیں، گدھے کو کوئی اس پہ جو ہے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات میں قرآن ہو یا حدیث، علماء کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جانکاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دانشوروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جن کے پاس علم و دان جتنا ہے، جتنا ہے، ہر ایک کو اسی حساب سے اس کا حساب لیا جائے. ایک تو تعبیر وہ تھی جہاں میں نے عرض کیا، وہ افراد جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جب ان کی عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے، حدیثیں بیان کرتا ہے، حدیثوں میں کیا کہا گیا، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. اتنا درجہ گرا، اور جب درجہ اٹھایا جاتا ہے، اگر اپنے علم کے مطابق عمل ہو رہا ہے، جو سیکھا ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے، تو ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں یا ان سے افضل ہیں. کہیں کہا جاتا ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ علماء کے خون کی روشنائی ہی ہے جو شہیدوں کو تیار کرتی ہے، جو شہیدوں کی تربیت کرتی ہے. میدان جہاد میں اگر لوگ آتے ہیں، ان کو آمادہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی علماء ہی تو ہیں. مگر کون سے علماء؟ وہ علماء جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، جو سیکھا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. علماء کی پہچان قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو فقط خدا سے ڈرتے ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، ارے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علماء کے علاوہ، یعنی جن کے پاس توحید کا علم ہے، نبوت کا علم ہے، حلال کا علم ہے، حرام کا علم ہے، جنت و جہنم کا علم ہے، وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے. اگر خوف خدا ہے تو وہ علماء کہنے کے لائق ہیں، لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے تو عالم کہلانے کے حقدار نہیں ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا، جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا چاہتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتے. کل میں نے عرض کیا تھا خوف ہی گناہ کا باعث ہوتا ہے، اور خوف ہی انسان کو گناہ سے جو ہے بچاتا ہے. خوف کس سے؟ ساری بحث یہ ہے، اگر اللہ سے خوف ہے تو انسان گناہ سے محفوظ رہے گا، اگر کافروں سے خوف ہے، اگر تاغوتوں سے خوف ہے، اگر بھوک سے خوف ہے، اگر رسم و رواج سے خوف ہے، اگر سماج سے خوف ہے، تو یہ وہ خوف ہے جو انسان کو گناہ کی وادی میں ڈھکیل دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. تو جہاں یہ جو ہے گنہگاروں کی قسمیں ہیں، وہیں یہ جو ہے گناہ کی بھی قسمیں ہیں. ہمیں اپنے کو جو ہے گناہ سے محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے. بچائیں گے تب جب پہلے یہ جو ہے گناہوں کو پہچان تو لیں، خطرات سے آشنا تو ہو جائیں کہ خطرہ کہاں کہاں پر ہے، کون کون سا عمل یہ جو ہے گناہ ہے. گناہ کی بھی کئی قسمیں ہیں. یہ جو ہے صغیرہ کبیرہ، عام طور سے آپ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے. گناہ ایک لحاظ سے ہر گناہ کبیرہ ہے. اگر گناہ کو عمل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے اعمال یکساں نہیں ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک انسان نے ایک انسان کو یہ جو ہے پتھر مار دیا، یہ ایک عمل ہے، گناہ ہے. اور کبھی کسی انسان نے کسی کو یہ جو ہے قتل کر دیا، تو دونوں کام ایک طرح کے نہیں ہیں. پتھر مارنا چھوٹا گناہ ہے، قتل کر دینا اس کے مقابلے میں یہ جو ہے بڑا گناہ ہے. تو عمل کے لحاظ سے گناہ کو صغیرہ اور کبیرہ میں تقسیم کیا گیا ہے. لیکن گناہ ہے کیا؟ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی. اگر گناہ کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی، کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی. اگر نافرمانی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر گناہ بڑا ہے. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے لا تنظر الی صغر الخطیہ، تمہاری نگاہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، ولکن انظر الی من تعصی، تمہاری نگاہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو، جس خدا کی نافرمانی کر رہے وہ کتنا عظیم ہے. اگر ایک معمولی انسان ہم سے کوئی بات کہتا ہے ہم نے کہا نہیں ہم یہ انجام نہ دیں گے، اس کی بحث اور ہوتی ہے، اور ایک عظیم شخصیت اگر ہم سے کوئی بات مانگے، ہم نے آپ سے پانی مانگا آپ نے ہمیں نہیں دیا، آیت اللہ خامنئی اگر آپ سے پانی مانگے، امام حسین اگر آپ سے پانی مانگے اور آپ پانی نہ دیں، عمل تو وہی عمل ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں بھی پانی نہ دیا انہیں بھی پانی نہ دیا، مگر دیکھو نافرمانی کس کی ہے، گناہ کس کا گناہ، نافرمانی کس کی نافرمانی، کسی انسان کی نافرمانی نہیں، ہماری بات کو نہ مانا ایک بات، آیت اللہ خامنئی کی بات کو نہ مانا دوسری بات، امام حسین کی بات کو نہ مانا اس سے اہم، پیغمبر اسلام کی بات کو نہ مانا اس سے اہم، خدا کی بات کو نہ مانا. اگر اس عنوان سے دیکھیں تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، ہر گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے، خود قرآن نے بھی تقسیم کیا ہے، بعض گناہوں کو کبیرہ کہا ہے، بعض گناہوں کو صغیرہ کہا ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون ما تنہ عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم گناہان کبیرہ سے اپنے کو بچا لے گئے، اگر تم نے اپنے کو گناہان کبیرہ سے محفوظ کر لیا، تو ہم تمہارے گناہان صغیرہ کو معاف کر دیں گے، ہم نظر انداز کر دیں گے، چشم پوشی کر لیں گے، اس پر پردہ ڈال دیں گے. نکفر کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ حق کو چھپاتا ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں حق کو چھپاتا ہے، لہذا عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں وہ آئے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے اور سبزے اگتے ہیں تو کفار کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کسانوں کو خوشی ہوتی ہے، ورنہ صرف کافر تھوڑی خوش ہوتے ہیں، مومن بھی خوش ہوتے ہیں، کافر بھی خوش ہوتے ہیں. تو کفار یا کافر، کافر کوئی جو ہے گالی نہیں ہے. البتہ کس کا انکار، کس چیز کو چھپانا؟ دانے کو چھپاتا ہے کسان، لہذا اسے کافر کہا گیا جو حق کو چھپائے. خدا کہتا نکفر، ہم بھی کافر ہو جائیں گے. خدا اپنے کو بھی کافر کہہ رہا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن، جس چیز سے اللہ نے تمہیں جو ہے منع کیا ہے، اس میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر ان سے اپنے کو دور رکھو گے تو ہم کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیں گے، جگہ دے دیں گے جنت میں. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے کچھ وہ گناہ ہیں جن کی خاص اہمیت ہے، اگر ان سے ہم نے اپنے کو محفوظ کر لیا تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اچھا کچھ یہ جو گناہان کبیرہ ہیں اس میں بھی کچھ اکبر الکبائر ہیں. سارے گناہ، سارے گناہان کبیرہ بھی ایک سطح کے نہیں ہیں. کچھ گناہان کبیرہ وہ ہیں جو خود گناہ ہیں لیکن اس سے دوسرا گناہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض گناہ وہ ہیں جو انڈے اور بچے دیتے ہیں، وہ ان کی ذات تک محدود نہیں رہ جاتا ہے، اس سے بہت سارے جو ہے گناہ، یعنی خود سر چشمے گناہ ہیں بہت سارے گناہ. ان گناہوں کو خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ سر چشمے گناہ ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ جو بہت سارے گناہوں کو جنم دینے کا سبب بن جاتا ہے، وہ ہے حسد. حسد، حسد وہ گناہ ہے جس سے ایمان ہی چلا جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اگر لکڑی میں آگ لگ جائے تو لکڑی کیا باقی بچے گی؟ جل کر کے خاک ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی مومن کے دل میں حسد جگہ بنا لے, ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. اس دل میں اگر حسد آ گیا تو یہ حسد ایمان کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد اگر دل میں آ گیا ایک گناہ ہے, لیکن یہ حسد سینکڑوں گناہوں کو جو ہے وہ یہ جو ہے جنم دیتا ہے. حسد آ گیا, حسد کے بنا پر انسان یہ جو ہے غیبت کرنے لگتا ہے, حسد کے بنا پر انسان تہمت لگانے لگتا ہے, حسد کے بنا پر انسان ایسے منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں قاتلانہ حملہ کرنے یا اسے ختم کر لیتا ہے یا اپنے کو ختم کر لیتا ہے. تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک صاحب کو ایک صاحب سے حسد ہو گیا تھا, اپنے پڑوسی سے, اس کی ترقی ان سے جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. اس کوشش میں تھے, ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کسی طریقے سے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, اس کی عزت خاک میں مل جائے. تہمتیں لگاتے تھے, غیبتیں کرتے تھے, بدنام کرتے تھے, اذیتیں کرتے تھے, طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے, مگر اس کا کاروبار دن بدن جو ہے بڑھتا ہی جا رہا تھا, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آخر میں ایک ترکیب انہوں نے سوچی, بازار گئے, ایک غلام خرید کے لائے. اس غلام کو لائے مگر غلام کو اس طرح سے پال رہے تھے جیسے اولاد کو اپنی پالا جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے. بہترین کھانا کھلا رہے, بہترین کپڑے دے رہے, ساری سہولتیں دے رہے, کوئی کام بھی اس سے نہیں لیتے, کچھ نہیں, شہزادوں کی طرح اسے پال رہے ہیں. کچھ مدت کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو, میں تمہیں خرید کے لایا, تمہیں کوئی ہم نے آج تک تکلیف دی ہے, کوئی اذیت دی ہے؟ کہا نہیں, بالکل نہیں ہے. آپ نے کوئی تکلیف نہیں دی, کوئی اذیت نہیں دی, سارا آرام ہی آرام ملا. میں نے آج تک تم سے کوئی کام لیا ہے؟ کہا کہا مجھے حسرت رہے گی کہ آپ کوئی کام مجھ سے کہیں اور میں اس کام کو انجام دوں. کہا اب وہ دن آ گیا ہے, اس کام کا دن آ گیا ہے. کہا مولا وہ کام کیا ہے؟ آپ فرمائے میں انجام دوں. کہا پڑوسی کی چھت پہ لے آ کر کے مجھے قتل کر دو. پڑوسی کی چھت پہ لے آ کے قتل کر دو مجھے. آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو قتل کروں گا؟ آپ جیسا مہربان, آپ جیسا شفیق, آپ جیسا بہترین انسان, میں بھلا اس کے ساتھ یہ عمل انجام دے سکتا ہوں؟ کہا دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے, تم نے وعدہ کیا ہے. کہا مولا ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کہا میں قتل کر دیا جاؤں, میرے قتل کا الزام اس کے سر جائے گا اور میرے قتل کی پاداش میں اسے جو ہے موت کی سزا ہو جائے گی. میں تو مروں گا مگر ساتھ ساتھ اسے بھی مار کے مروں گا. غلام نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ کی یہی مرضی ہے. تو لے گیا ان کی چھت پہ, انہیں قتل کر دیا. اور جیسا ان کا تھا منصوبہ, دوسرے دن جب خبر ملی کہ ان کی چھت پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پولیس کس کو لے جائے گی, جس کے گھر میں لاش ملی ہے. انہیں پولیس لے گئی, کیس چلا, عدالت نے فیصلہ کیا, پھانسی کی سزا ان کو ہو گئی. لیکن جس دن اسے پھانسی ہونے والی تھی اس دن جو ہے غلام کا ضمیر بیدار ہو گیا اور آ کر کے اس نے پورا واقعہ قاضی کے سامنے, جج کے سامنے بیان کر دیا کہ حقیقت امر یہ تھی, قتل میں نے کیا ہے, انہوں نے نہیں کیا ہے, اور قتل کرنے کے اسباب یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے. غلام کو بھی آزادی مل گئی, کیونکہ بھرا غلام ایک بے گناہ کی موت کو ٹالنے کا جو ہے سبب بن گیا, زندگی اس کو اس نے عطا کر دی. قاضی نے انہیں بھی چھوڑ دیا, قاضی نے انہیں بھی چھوڑ دیا. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. دیکھنے کو ایک گناہ ہے اور ایسا گناہ جسے ہم لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ یہ وہ گناہ ہے جسے ہم گناہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں پہلا قتل جو ہوا ہے, پہلا قتل جو اس سرزمین پر ہوا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ قرآن نے پھر قصہ بیان کیا. عرض کر رہا ہوں قرآن جب جن قصوں کو بیان کرتا ہے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے میرے حبیب آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنا دو, اس طرح سے نہیں جو کہ توریت میں بیان ہوا ہے. توریت میں واقعات کو تحریف کر کے بیان کیا گیا ہے, بالحق, حق کے ذریعے بیان کرو. کیا ہے؟ اذ قربا قربانا فتقبلا من احدهما ولم يتقبل من الاخر. فرزندان آدم کا قصہ بیان کر دے میرے حبیب. آدم کے دو بیٹے, ایک حابیل ایک قابیل, حابیل کہاں یہ جو ہے وہ جانور پالے جاتے تھے، مویشی پالے جاتے تھے، اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. دونوں نے جو ہے وہ قربانی دینے کا انتظام کیا، اللہ کے لیے ہم قربانی دیں گے. حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک چاق و چوبند دمبا انتخاب کیا، یہ جو ہے قربانی کے لیے، پورے اخلاص کے ساتھ اسے پیش کیا. قابیل نے اپنے کھیت میں سے ایک سڑی ہوئی بالی، اگر بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی خیرات کریں، لیکن جب خیرات کی باری آتی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر وہ چندے کے لیے وہ پیٹی گھمائی جاتی ہے یا ٹوکری گھمائی جاتی ہے یا ٹوپی یا چادر گھماتے ہیں نا، تو بعض افراد وہ نکال کے مٹھی کو بڑی احتیاط سے بند کرتے ہیں. یہیں پر وہ عمل کرتے ہیں کہ اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، پوری احتیاط سے مٹھی کو بند کے چپکے سے ڈال دیا $1. اور اگر کہیں اعلان ہونے والا ہوتا ہے، کیا چندہ ہو رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا، وہ اعلان ہوتا ہے فلاں نے اتنا دیا فلاں نے اتنا دیا، وہاں جو مٹھی بن کر کے ایک دیتے ہیں، یہاں پر 1000 دینے سے بھی نہیں چکتے. وہاں اس نے کیا کیا، ایک سڑی ہوئی باری لا کے رکھ دیا. وہاں دیکھنے والا تو نہیں تھا نا، یہ جو ہے نمائش ہو نہیں رہی تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں، فلم نہیں دی جا رہی تھی ٹیلی ویژن کی، اس کے اوپر جو ہے وہ نمائش نہیں ہونے والی تھی. ایک سڑی ہوئی باری لا کے رکھ دیا. اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر. حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب کیسے یہ پتا چلا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ یہ جو ہے بجلی آئی اور اس نے جو ہے دمبے کو جو ہے وہ جلا دیا اور اس کو نہیں جلایا، یہ علامت تھی قربانی کے قبول ہونے کی. ایک روایت یہ کہ نہیں، وحی آئی آدم کے اوپر کہ حابیل کی قربانی قبول ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہے. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اب قابیل کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا، حسد کا جذبہ پیدا ہوا. حسد خود گناہ، اس نے دوسرے گناہ کو جو ہے وہ جنم دیا، دوسرے گناہ کو جنم دیا. وہ کیا؟ قال لاقتلنک. قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ میری کیا خطا ہے، میں نے کیا کیا ہے، تمہارا میں نے کیا بگاڑا ہے؟ اگر تمہاری قربانی خدا نے قبول نہیں کی، اس میں میری خطا کیا ہے؟ تم نے قربانی کو قبول کرنے کے جو اصول ہیں اسے نہیں اپنایا. خدا دلوں کو دیکھتا ہے، خدا نیتوں کو دیکھتا ہے. خدا کی نگاہ میں تنہا عمل کافی نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فقط پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تمہارے ہاں تقویٰ نہ تھا، تمہارے ہاں پرہیزگاری نہ تھی، اس لیے اللہ نے قبول نہیں کیا. اگر قبول نہیں ہوئی قربانی تو خطا تمہاری ہے، ہماری کیا خطا ہے اس میں؟ قال لاقتلنک، لیکن ہم تو تمہیں قتل کریں گے. حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تو اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف بڑھائے گا ہمیں قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. اس لیے کہ قتل کرنا نفس محترمہ کو، بے گناہ کو جو ہے گناہ عظیم ہے. میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے اس کا. اس گناہ کو، اس گناہ سے حابیل کیوں بچ گئے؟ اللہ کے خوف نے حابیل کو اس گناہ سے بچا لیا. اس کے بعد عجب جملہ کہتے ہیں حابیل قابیل سے، جو واقعی لمحے یہ جو ہے فکریہ ہے. انی اریدو ان تبوا بے اسمی و اسمک. میں تو یہ چاہتا ہوں میرے گناہ کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ، اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھا ہی رہے ہو. میرے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاؤ، اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاؤ. کیا مطلب اپنے گناہ کا تو بوجھ اٹھا رہا ہے. اگر قابیل حابیل کو قتل کر دے گا تو حابیل کے گناہ کا بوجھ قابیل پہ کہاں چلا گیا؟ جو گناہ انسان کسی کے سلسلے میں کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے آخرت میں دینا ہے. حساب تو وہاں ہونا ہے. یہاں کسی کی توہین کر دی، بدلہ وہاں دینا ہے. یہاں کسی کی غیبت کر دی اگر توبہ نہیں کیا ہے بدلہ وہاں دینا ہے، اگر کسی پہ تہمت لگایا کسی کا مال کھا لیا ہے کسی کو قتل کیا ہے مارا ہے تکلیف، سب کا حساب وہاں دینا ہے. حساب کیسے ہوگا وہاں پر؟ فرض کیجئے یہاں ہم نے کسی کا $1,000 چھین لیا، اب وہاں کے اوپر تلافی کرنا ہے، کیسے تلافی کریں؟ $1,000 وہاں کہاں ہے؟ وہاں تو ڈالر ہے نہیں، پھر کیا کہیں؟ خدایا بینک کرپسی فائل، بینک کرپٹ ہو گئے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہاں بینک کرپسی نہیں ہے، یہاں پر تو آپ یہ جو ہے بینک کرپسی فائل کر سکتے ہیں. بینک کرپسی کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں آزاد، گھومو پھرو، وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج، ہماری امت کے کچھ لوگ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اس عالم میں مقبول نمازیں پڑھ کے آئیں گے. نماز ہی نہیں، مقبول نماز، کیونکہ جس نماز پہ ثواب ہے وہ کون سی نماز ہے؟ جو مقبول نماز ہو. ہر نماز پہ ثواب نہیں ہے، اسی عمل پر ثواب ہے جسے اللہ قبول کر لے. مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکات کے ثواب لے کر کے آئیں گے. ایک طرف سے ان کا عالم یہ ہے، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج بجا لا رہے تھے، زکات و خمس دیتے تھے، مگر یہ بھی تھا اخلاقیات میں بڑے کمزور تھے. عالم یہ تھا، تانا شاہ تھے، قد ہتاک ہذا شتم ہذا، کبھی ان کی توہین کی، کبھی ان کو جو ہے گالی دے دی، کبھی ان کو مارا، کبھی ان کا مال چھین لیا. ہوتے ہیں نا افراد، دوہرا کردار ہوتا ہے نا بعضوں کا. نماز کا عالم ہے پیشانی پر سجدے کا نشان، اول وقت نماز پڑھنے والے تھے نا کربلا میں، ان کی جلدی حسین کو جو ہے شہید کرو، سر قلم کرو، کیوں؟ نماز میں دیر ہو رہی ہے. نمازیں پڑھ کے آئے تھے، روزے رکھ کے آئے تھے، حج بجا لا کے آئے تھے، مگر اخلاقی اعتبار سے کمزور تھے. ان کی توہین کی، انہیں گالی دی، ان کا مال چھینا، ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی. اب میدان حشر میں خدا کے سامنے سب کا حساب ہو رہا ہے، جسے گالی دی وہ آ گیا، باریلا ہاں اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ آیا باریلا ہاں انہوں نے ہم پہ تہمت لگائی تھی، خدایا انہوں نے ہماری غیبت کی تھی. سب کا حق ضائع کیا ہے نا، سب کا حق مارا ہے، عزت و آبرو سے کھیلا ہے، ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا. حساب کیسے ہوگا؟ حساب کے دو طریقے ہیں وہاں پر. پہلا، نمبر ایک، اگر آپ نے کوئی اچھے کام انجام دیے ہیں، کچھ کار خیر نامے اعمال میں ہے، تو اگر ہم نے کسی کو گالی دیا ہے تو ہمارا نام، ہمارے جو کار خیر ہیں، ہمارے حساب سے نکال کے ان کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے. نماز ہم پڑھ کے گئے تھے، اب ثواب ان کو ملے گا. ہمیں بڑی امیدیں تھی، بڑی آرزوئیں تھی، بڑا بھروسہ تھا اپنے آنسوؤں پر، مجلسوں میں شریک ہوئے تھے، برف باری ہو رہی تھی مجلس میں گئے تھے، جاب سے چھٹی لے کر کے مجلسوں میں شریک ہوئے، محرم کی مجلسوں میں گئے، ثواب عظیم کمایا ہے ہم نے، بہت بڑا ہمیں ہمارا یہ جو ہے سہارا ہے. مجلسوں کا ثواب لے کے وہاں پہنچے تھے، مگر جسے گالی دیا تھا وہ سامنے آ گیا، جس کی غیبت کی تھی وہ سامنے آ گیا، جس کو تہمت لگائی تھی وہ سامنے آ گئے، ایک ایک کر کے ثواب شفٹ ہو رہا ان کے کھاتے میں، نماز ان کے لیے، روزے ان کے کھاتے میں. خیر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہی دو آدمیوں کا فقط دل دکھایا ہے، سب کچھ دینے کے بعد بھی اچھا خاصا جو ہے موجود ہے ابھی. میں کچھ وہ ہوتے جو بڑے تاناشاہ ہوتے، ترم خاں ہوتے ہیں نا، اپنے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں. ہمارے آگے کون ٹک سکتا ہے؟ جس کو چاہا ڈانٹ دے، جس کو چاہا پھٹکار دیا، یہ سوچ نہیں رہے کہ ڈانٹنا پھٹکارنا جو ہے مشکل پیدا کر دے گا. شکایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ، کوئی حج لے گیا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکات، کوئی جو ہے مجلس، کوئی جو ہے زیارت، خالی ہو گیا اکاؤنٹ، اب کیا بینک کرپسی نہیں، دوسرا کام موجود ہے، یہ جن کی غیبت کی تھی انہوں نے بھی کچھ گناہ کیا ہے، ان کا گناہ شفٹ کر دیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں، غیبت کرنے والے کی کہ اکاؤنٹ میں غیبت جس کی گئی اس کا گناہ ادھر جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج وقد شتم ھذا وحتک ھذا واکل مال ھذا، ان کا مال کھایا تھا، انہیں گالی دیا تھی، ان کو توہین کی تھی، ان کی غیبت کی تھی، ان پہ تہمت لگائی تھی. فیوخذ من حسناتہ، ان کی نیکیاں نکال کر کے ان کو دے دی جائیں گی. وان فنیت حسناتہ قبل ان یقضى علیہ، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ سب کا حق ادا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اب ان کا گناہ فطرحت علیہ، ان کے سر ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث سن لیا؟ اب سنیں حابیل کا وہ معاملہ. انی ارید ان تبوا باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار ذالک جزاء الظالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور ہمارے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا. اگر تو مجھے قتل کر دے گا، تو نے مجھے حق حیات سے محروم کر دیا. جب تو نے مجھے حق حیات سے محروم کر دیا، قیامت کے دن خدا کے سامنے مقدمہ جب ہمارا پیش ہوگا، پالنے والے اس نے ہمارا حق حیات چھین لیا، بدلہ ہمیں چاہیے، تیرے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں. قابیل کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہیں نہیں کہ قتل کے بدلے میں نیکیاں اپنی دے دے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ تیرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے جائیں گے. تو اگر تو ہمارے قتل کرتا ہے، ہمیں قتل نہیں کرتا ہے، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ڈھو کر کے لے کر کے جا رہا ہے وہاں تک. فتکون من اصحاب النار، جب تیرے اکاؤنٹ میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اپنے گناہ کیا کم تھے کہ ہمارے گناہ بھی تیرے سر چلے گئے، تو جہنمیوں میں شمار ہوگا اور یہی ہے ظالموں کی جزا. یہ ساری باتیں حابیل نے بیان کر دی. چاہیے تو یہ تھا تھوڑا سوچتا، تھوڑا غور و فکر کرتا اور اپنی حرکت سے باز آ جاتا، لیکن فتوعت لہو نفسہ قتل اخی، فتوعت له نفسه قتل اخي. ہر انسان کے اندر دو نفس ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ. نفس امارہ گناہوں پر اکساتا ہے، نفس لوامہ گناہوں سے روکتا ہے. ایک طرف سے حسد کا جذبہ کہہ رہا تھا انتقام، اسے ختم کر دو، اسے قتل کر دو. نفس امارہ قتل کرنے کے لیے حکم دے رہا تھا، نفس لوامہ کہتا ہے آخر سوچ تو تیرا بھائی ہے، سوچو بھائی ہے، بھائی کو قتل کر دو گے، غلطی اس کی کیا ہے؟ غلطی تمہاری تھی، تمہارے دل میں کھوٹ تھی، تمہارے دل میں اخلاص نہ تھا، اس لیے اللہ نے قربانی کو تمہارے قبول نہ کیا. اگر مارو گے انجام تمہارا جہنم ہو جائے گا. نفس امارہ قتل پہ آمادہ کر رہا ہے، نفس لوامہ قتل سے روک رہا ہے، لیکن آخر میں نفس امارہ غالب آ گیا. فتوعت له نفسه قتل اخی، آہستہ آہستہ، تدریجن، اچانک نہیں، آہستہ 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 نفس امارہ نفس لوامہ پر غالب ہو گیا. فقتله، اس نے قتل کر دیا. فکان من الخاسرین، قابیل خسارت اٹھانے والوں میں شامل. اس سے بڑی خسارت اور کیا ہوگی؟ قتل تو اس نے ایک کیا ہے نا، ایک کو مارا ہے، مگر سنیں معاملہ یہی تو ختم نہیں ہو جاتا. قابیل کے سر پر ایک قتل کا الزام نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما الا وكان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من كان سن القتل. جب بھی کوئی مظلوم بے گناہ قتل کیا جائے گا قیامت تک، جب کبھی کوئی مظلوم بے گناہ قتل کیا جائے گا، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے سر پہ ہوگا. قیامت تک جتنے لوگ مارے جائیں گے. ارے ایک کو قتل کیا تھا پیغمبر کیا وجہ ہے؟ جتنے لوگ مظلوم مارے جائیں گے ان کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے سر ہوگا. پیغمبر وجہ بیان کرتے, وجہ یہ ہے لأنہ اول من سن القتل, اس نے پہلی مرتبہ قتل کی جو ہے بنیاد رکھی ہے. اگر قابیل قتل نہ کرتا تو شاید دوسروں کو قتل کرنے کی ہمت بھی نہ پڑتی. کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ابتدا میں ہاتھ تھراتے ہیں, ہاتھ پیر کانپتے ہیں, لیکن جب گناہ کو دیکھتے رہتے دیکھتے 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 انہوں نے گناہ کیا, انہوں نے گناہ کیا, انہوں نے گناہ کیا, تو دوسروں میں بھی ہمت پیدا ہونے لگتی ہے. عزیزو علماء کے گناہ کی اہمیت اسی لیے زیادہ ہے نا کہ علماء جب گناہ کرتے ہیں تو دوسروں میں جرأت گناہ بڑھ جاتی ہے. تو قابیل نے ایک قتل کیا تھا, لیکن قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے ساتھ. یہ جرم عظیم کیسے انجام پایا؟ کیا وجہ تھی؟ حسد کے ذریعے سے. تو حسد صرف گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر میں اس کا شمار ہے, سب سے بڑے گناہ. اس کے ذریعے کتنے دوسرے گناہ انجام پاتے ہیں. کبھی قتل کی باری آ جاتی ہے, کبھی عرض کیا کہ صرف تہمت تک بات ختم ہو جاتی ہے, کبھی غیبت تک بات ختم ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی اگر پرورش کریں, دیکھیے ہر انسان کے اندر جو غیبتہ ہے رشک ہے ہونا بھی چاہیے. جب ہم کسی صاحب کمال کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے, ہم میں بھی یہ کمال پیدا ہو جائے. کوئی اچھی بات ہے, کسی کی عزت کو دیکھا, دولت کو دیکھا, شہرت کو دیکھا, البتہ وہ دولت جو کہ حلال طریقے سے حاصل ہو, ہم نے دیکھا ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی ویسے بن جائیں. خب اس کا طریقہ ہے ہم بھی محنت کریں, ہم بھی جائز طریقے سے آئیں. لیکن حسد یہ ہوتا ہے اس کی دولت ختم ہو جائے, اس کی عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے, بچوں کی تربیت اس طرح سے کرے کہ غبطہ حسد میں تبدیل نہ ہونے پائے, غبطہ حسد میں تبدیل نہ ہونے پائے. ورنہ حسد وہ گناہ ہے جو انڈے بچے دیتا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. قرآن میں ہے نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے اقدامات کی پیروی نہ کرو. ایک قدم نہیں اٹھاتا شیطان, شیطان کے بہت سارے اسٹیپ ہیں. خطوات, خطوہ کہتے ہیں اسٹیپ کو, اور یہ جو ہے خطوات جمع ہے. شیطان کے اسٹیپس کی پیروی مت کرو. شیطان کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں فباذا. شیطان پہلے ہمارے دل میں گناہ کا انڈا دیتا ہے, بیج ڈال دیتا ہے. فباذا, اگر ہم نے انڈے کو رہنے دیا تو ہمت بڑھتی ہے اس کی. فباذا ففرخا فی صدورہم, اگر انڈے کو توڑ کے پھینک نہیں دیا تو شیطان دلوں میں یہ جو ہے گنہگاروں کے انڈے سے یہ جو ہے بچہ نکالتا ہے. اس کے بعد دبا, پھر یہ گناہ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, یہ چاروں ہاتھوں پیر کے بل چلنے لگتا ہے. یہ جو ہے رنگ, بچے شروع میں چلتے کس طرح سے ہیں. اس کے بعد وہ درجہ فی حجورہم, پھر اس کے بعد ان کی آغوش میں وہ چلنے لگتا ہے, جوان ہو گیا, بڑا ہو جاتا ہے. جب یہ چار مرحلے یہ جو ہے گزر گئے, پہلا مرحلہ بازا, دوسرا مرحلہ فر رکھا, انڈے دیے, انڈے سے یہ جو ہے بچے نکلے, تیسرا مرحلہ ہاتھ پیر کے بل, کنیوں کے بل یہ جو چلنے لگا, رنگنے لگا, اس کے بعد درجہ کھڑا ہو گیا, طاقت آ گئی, مستحکم ہو گئی, طاقتور بن گیا, چلنے لگا. جب گناہ اس مرحلے کو پہنچ جاتا اب کیا ہوتا ہے؟ فنظر بعیونہم ونطق بألسنتہم ورکب بہم الظلل. جب یہ چار مرحلہ گزر جاتا, جب یہ گنہگار گنہگار نہیں رہ جاتا بلکہ یہ گنہگار خود شیطان بن جاتا ہے. فنظر بعیونہم, اب شیطان ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ونطق بألسنتہم, شیطان ان کی زبان سے بولتا ہے. دیکھنے کو تو ہم بول رہے ہیں مگر حقیقت میں شیطان بول رہا ہے. دیکھنے کو تو ہم دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت میں شیطان دے. ارے کچھ عین اللہ ہوتے ہیں, کچھ عین الشیطان بن جاتے ہیں. کچھ کے اندر خدا اتنا جاگزی ہو جاتا ہے کہ اب خدا ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے,
عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، خدا ان کی زبان سے بولتا ہے، خدا ان کے ہاتھوں سے دوسروں کی امداد کرتا ہے، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، ان کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جاتی، اور کچھ اتنے پست ہو جاتے ہیں، اتنے گر جاتے ہیں جب ان کی آنکھیں شیطان کی آنکھیں ہیں، ان کی زبان شیطان کی زبان ہے۔ فرقبا بہم الزلل، اب گمراہ کرنے کا کام شیطان انہی کے حوالے کر دیتا ہے، یہ جو ہے فرنچائزی مل جاتی ہے ان کو، شیطان کی طرف سے اب یہ کام کر رہے ہیں، شیطان اپنے دوسرے کا وہ میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شیطان کیسے بہکاتا، ایک نہیں رہ جاتا پھر تو نا۔ تو بعض وہ گناہ ہیں جو اکبر القبائر ہیں، جو بہت سارے گناہوں کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک گناہ ہے حسد، دوسرا گناہ ہے غصہ۔ غصہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ گناہ ہے جنہیں ہم لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کہاں انہیں گناہ سمجھتے۔ گناہ تو ہمارا چوری کرنا، اگر سمجھا چوری کرنے کو، تو شراب پینا گناہ ہے، سور کا گوشت کھانا گناہ ہے، گناہ تو عام طور سے ہم یہی سمجھتے ہیں، ہم تو بڑا متقی پرہیزگار ہیں، ہم کہاں گناہ کہاں۔ پہلا گناہ حسد، اس کے بعد گناہ ہے غصہ۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ان الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اکثر جب غصہ آ جاتا ہے انسان، تو غصہ آنا الگ ہے، غصے میں بے قابو ہو جانا، کنٹرول کھو بیٹھنا، آپا کھو بیٹھنا جسے کہتے ہیں۔ غصہ تو اللہ کی دین ہے، اس کا ہدیہ ہے، غصہ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم اپنی جو ہے دشمن کے مقابلے میں حفاظت نہیں کر سکتے تھے، ڈیفنس کے لیے اللہ نے غصہ دیا ہے۔ لیکن غصہ وہ جو قابو میں رہے، غصہ وہ غصہ جس پر عقل کی حکومت رہے، غصہ اگر عقل پر حاکم ہو جائے وہ ہے گناہان کبیرہ میں سے، بلکہ اکبر القبائر ہے جہاں انسان بے قابو ہو جائے۔ مولا کائنات فرماتے ایسا غصہ پاگلپن ہے، الحدۃ ضرب من الجنون، غصہ جو ہے پاگلپن ہی کی ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔ تو پاگل دو طرح کے ہوتے، ادواری پاگل ہوتے کبھی کبھی، اور کچھ پاگل ہوتے ہیں دائمی۔ الحدۃ ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم، جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو غصہ کرنے والا یہ جو ہے پشیمان ہوتا ہے نا، ارے بھائی معاف کیے، غصے میں تھے، جانے کیا کیا آپ کو کہہ دیا۔ غصے میں انسان یہ جو ہے گالیاں بھی دینے لگتا ہے، فحاشی بھی کرتا ہے، غصے میں ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، کتنے سارے گناہ اسی غصے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دادا ہمیں تعلیم دی گئی ہے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی غصے پر قابو پانے کے لیے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ گستاخی کی ہے، غصہ آیا، غصے پہ قابو پا جائے، غصے پہ قابو پانے کے بعد فیصلہ کرے آیا اسے سزا دیں یا معاف کریں، سزا بھی دیں تو غصے میں سزا نہ دیں، سزا بھی دیں گے تو ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، کیونکہ غصے میں اگر اقدام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایسی یہ جو ہے سزائیں دے دیتے ہیں کہ خود ہی جو ہے پھنس جاتے ہیں اس کے اندر۔ لہذا فرماتے ہیں کہ الحدت ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم وإن لم یندم، ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں غصور یہ جو ہے پشیمان بھی کبھی نہیں ہوتے ہیں، غصے میں جسے کہہ دیا کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہی تو کیا تھا، صحیح تو کیا تھا۔ مولا فرماتے وَإِن لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ، اگر غصہ آنے کے بعد جو عمل انجام دیا ہے، شرمندگی اگر نہیں ہے، پشیمان اگر نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ابھی اس کا پاگلپن ختم نہیں ہوا ہے، یہ عارضی جنون نہیں ہے بلکہ دائمی جنون ہے۔ فَإِنَّ الْجُنُونَ مستحکم، اس کا جنون جو ہے یہ مستحکم ہو چکا ہے۔ لہذا ہمیشہ کہا گیا کہ غصے میں بے قابو کبھی نہ ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غصے پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر غصہ آ گیا تو قابو کیسے پائیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں لا تغضب، اول تو غصہ نہیں آنا چاہیے تمہیں، فإذا غضبت، غصہ اگر آ ہی گیا اب غصے میں قابو کیسے پائے؟ فقعد، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، فقعد، بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد کیسے غصے پہ، انہوں نے ہماری توہین کر دی، گالی انہوں نے ہمیں دی، بھائی غصہ اسی پہ آتا ہے نا، ہمارا مال چھین لیا، ہڑپ کر لیا، ہماری بات نہیں مانا، ہماری توہین کر دی، غصے کا اسباب یہی ہوتے ہیں. انہوں نے ہماری توہین کی، نافرمانی کی، غصہ آ گیا ہمیں، نوکر ہمارے گھر میں، ہم نے حکم دیا، اس نے حکم پر عمل نہیں کیا، غصہ آ گیا ہمیں، اب کیا کریں؟ غصے میں بے قابو ہو کر کے ماریں، پیٹیں، سزا دیں؟ پیغمبر کے فقود، بیٹھ جاؤ. وتفکر فی قدرت الرب علی العباد وحلمہ عنہم، ذرا سوچو تو، تمہیں اس نے ناراض کیا تو آپے سے باہر ہو گئے، تم نے خدا کو کتنی مرتبہ ناراض کیا ہے؟ اس نے تمہاری نافرمانی کی، تمہاری بات نہیں مانی نوکر نے، تم آپے سے باہر ہو گئے، کوڑا اٹھا کر کے پل پڑے اس کے اوپر، فائر، نکل جاؤ نوکری سے، تمہارے بچے بھوکے مرتے ہیں تو مرا کریں. یہی کام اگر خدا نے کر دیا ہوتا، قادر تو ہے نا خدا، خدا قادر ہے یا قادر نہیں؟ خدا قادر ہے، مگر قادر خدا نے اتنی مرتبہ ہم نے اسے ناراض کیا، اگر وہ غصے میں آ کر کے سزا دینے لگتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ کبھی اسے تو سوچو، اگر تم نے خدا کو ناراض کیا مگر خدا نے حلم سے کام لیا قدرت رکھتے ہوئے بھی، تو تم کیوں نہیں حلم سے کام لیتے ہو؟ بردباری سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو، عفو اغماس سے کام لو. اگر تم خدا کے بندوں کے سلسلے میں عفو اغماس سے کام لوگے تو اللہ تمہارے سلسلے میں عفو اغماس سے کام لے گا. ایک اور گناہ جو اکبر کبائر ہے، بہت سارے گناہوں کو یہ جو ہے وہ جنم دیتا ہے، وہ جھوٹ ہے، دروغگوئی. پھر عرض کروں، یہ سب گناہ ہیں جو ہم لوگ گناہ سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ اکبر کبائر میں سے ہے، جھوٹ. امام فرماتے ہیں جعلت الخبائث کلها فی بیت واحد، ساری برائیاں، سارے گناہ، سارے شر ایک گھر کے اندر بند کر دیے گئے. وجعلت مفتاحها الكذب، یہ تالا کھلے گا کیسے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی چابی جھوٹ ہے. اگر انسان ایک فیصلہ کر لے کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کتنے گناہ سے بچ جائے گا؟ کیونکہ ہر گناہ کو چھپانا بھی تو پڑتا ہے. گناہ کرنے کے بعد کوئی تیار ہے کہنے کے لیے میں نے گناہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں گناہ کرتا ہوں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا بس ایک گناہ چھوڑ دو، بقیہ سارے گناہوں کی چھوٹ. یہ جو ہے ڈسکاؤنٹ، 99% کا ڈسکاؤنٹ، ایک گناہ چھوڑ دو بقیہ سارے گناہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑ دوں بقیہ سب کرتا رہوں؟ کہ وہ گناہ ہے جھوٹ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس کے بعد جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو. کہ یا رسول اللہ معاہدہ، پکی بات، جھوٹ نہیں بولوں گا آج سے، بقیہ گناہ کروں گا. رات میں نکلے چوری کرنے کے لیے، کسی کے گھر میں گھسے، سامان اکٹھا کیا، لے کے باہر نکلے، چلے، اب ذہن میں خیال آ کر کسی نے دیکھ لیا، پوچھا کہاں سے لا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو کیا کہیں گے؟ کہہ دیں گے فنا صاحب کے گھر سے چوری کر کے لے کے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے، چھپانا پڑے گا. فوراً پلٹ کے گئے، سامان رکھ کر کے آگے، نہیں نہیں یہ گناہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس گناہ کا امکان نہیں ہے. جس گناہ کے قریب گئے، ہر گناہ کے بارے میں یہی خیال آیا، اگر بیوی نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے، بچوں نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے، رسول اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے. اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی،
کیا جواب دیں گے؟ ہاں یا نہیں؟
روزہ رکھا نہیں رکھا، غیبت کی یا نہیں کی، خدا جب محشر میں حساب لے کیا کہیں گے، ہاں یا نہ؟
نہ اگر کہتے تو جھوٹ ہو جائے گا، اور ہاں کہتے ہیں تو ولو سزا نہ ملے، شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی چار لوگوں کے سامنے، سارے گناہوں کو چھوڑ دیا،
اب حساب لگائیں اس کا۔ انسان گناہ کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد چھپانا چاہے، چھپانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جھوٹ۔ جھوٹ کے علاوہ گناہ کو چھپانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پردہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ بنی امیہ نے جتنے گناہ کیے تھے سب میں جھوٹ ہی کا تو سہارا لیتے تھے، معاویہ نے اگر سلطنت شام میں قائم کر رکھی تھی تو جھوٹ ہی کے سہارے تو قائم کیا تھا، جھوٹ پھیلایا تھا کہ اہل بیت سے مراد ہم ہیں۔ شام والے تو جانتے ہی نہیں تھے کہ معاویہ کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت میں ہیں، وہ کب جانتے تھے؟ مولا کائنات کے خلاف جھوٹ کی سزا قائم کر رکھی تھی۔ جب مولا مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، خبر جب شام میں پہنچی تو شام والے تعجب سے کہہ رہے تھے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ اپنی سلطنت جو معاویہ نے قائم کی تھی، مقبولیت جو شام میں تھی، اس کی وجہ یہی تھی، معاویہ کی ساری سلطنت کی بنیاد جھوٹ پہ تھی۔ جھوٹ کا بھانڈا تو تب کھلا ہے جب زینب کبریٰ شام پہنچی ہیں، جھوٹ کا بھانڈا تو تب کھلا ہے جب سید سجاد کے خطبے ہوئے ہیں، جب بھرے دربار میں جناب زینب نے حقائق کو آشکار کیا ہے، جب مسجد چھلکتی ہوئی مسجد میں خطیب کے خطبے کے بعد امام سجاد نے منبر پہ جا کے خطبہ دیا ہے تو لوگوں کو پتا چلا ہے، ورنہ لوگ کہاں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ جس وقت قافلہ شام میں داخل ہوا ہے، امام جس اونٹ پر جو ہے سوار تھے، اس عالم میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے، ایک بوڑھا قریب آ کر کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا ہے، یعنی اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کو جانتا ہے، معتقد ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، خدا کا شکر جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ یہ سننے کے بعد امام نے پوچھا بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے تو قرآن پڑھا، مگر تم سے قرآن کا کیا واسطہ؟ کیا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ؟ کہاں پڑھی تو ہے۔ کہ تم نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ تم نے یہ پڑھی ہے؟ کہ ہم نے تو پڑھی ہے، وہ ساری آیتیں جو اہل بیت کے سلسلے میں ہیں، ایک ایک کر کے امام سناتے جا، آخر میں وہ کہتا ہے بھائی اتنی آیتیں تمہیں کہاں سے یاد ہو گئیں، آخر تم ہو کون؟ کہتا بھائی جن قربا کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جن اہل بیت کی طہارت کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جن اہل بیت کے حق کی ادائیگی کا قرآن حکم دے رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں۔ ارے میرا نام علی ہے، میرے دادا کا نام بھی علی تھا، میری دادی کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا، اس کے تو ہوش اڑ گئے، سر پیٹنے لگا، قدموں پہ گر گیا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا خدا نے معاف کیا، ہم نے معاف کیا، اس توبہ کے نتیجے میں اسے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، مگر قربان کر دیا۔ یہ تو اہل بیت نے آ کر کے ان کے چہرے سے نقاب الٹی ہے، ورنہ لوگوں کو تو پتا نہیں تھا۔ اب جب جناب امام سجاد کا خطبہ، جناب زینب کا خطبہ، یہ سارے خطبات کو سننے کے بعد جب شامیوں کو پتا چلا جس اہل بیت کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ معاویہ نہیں ہے، یزید نہیں ہے، وہ تو حسین ہیں، وہ تو سید سجاد ہیں، وہ تو زینب کبریٰ ہیں، وہ تو ام کلثوم ہیں، ایک ہنگامہ ہو گیا، ایک یزید کے خلاف انقلاب کی جو ہے لہر چلنے لگی، یزید کہنے پر مجبور ہو گیا خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر جس نے حسین کا قتل کیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یزید اگر مان بھی لیں کہ تیرا قصور نہیں ہے، تو نے حسین کو شہید نہیں کیا، لیکن زینب و کلثوم کی چادر کس نے چھینی ہے؟ سید سجاد کو بیڑیاں پہنائے ہوئے کون گھما رہا ہے؟ انہیں قید خانے میں کس نے قید کر رکھا؟ یہاں تو ابن زیاد نہیں تو ہے۔ اب یزید مجبور ہو گیا اہل بیت کو آزاد کرنے پر، کیونکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا تھا کہ اہل بیت کو، اگر اہل بیت کو قید میں رکھتا تو اس کا
تخت حکومت خطرے میں پڑ رہا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کر لیا اہل بیت کو آزاد کرنے کا۔ اگر زینب و کلثوم کی تقریریں نہ ہوتی، سید سجاد کے خطبے نہ ہوتے، سکینہ نے تماچے تو کھائے تھے لیکن تماچا کھا کر کے یزید کے چہرے پہ تماچا مار گئی سکینہ۔ اگر یہ اہل بیت اسیر ہو کے نہ آتے، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، ان کے جھوٹ کا بھانڈا کبھی نہ پھوٹتا۔ اب یزید نے طے کر لیا آزاد کرنے کے لیے۔ قاصد آتا ہے قید خانے میں، سید سجاد تمہیں یزید نے بلایا ہے، بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب تڑپ گئیں، جانے یزید میرے بیمار بھتیجے کے ساتھ کیا نیا ظلم کرنا چاہتا ہے۔ سید سجاد اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچے۔ جناب زینب در زندہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ دیکھے میرے بھتیجے پر نیا کیا ستم ہوتا ہے، کیا ظلم ہوتا ہے۔ امام سجاد دربار میں آتے، یزید کہتا ہے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا، آج سے تم آزاد ہو، تمہارا جی چاہے یہ جو ہے مدینہ چلے جاؤ، جی چاہے شام میں رہو، تمہیں اختیار ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں اس کا جواب تو میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر کے دوں گا۔ کیا عظمت ہے جناب زینب کی کہ امام سجاد فرماتے ہیں اس کا جواب تو میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر کے دوں گا۔ یزید کہتا ہے اے سید سجاد تمہاری تین خواہشیں اگر کوئی ہوں تو میں انہیں پورا کروں گا۔ امام سجاد کہتے ہیں پہلی خواہش تو میری یہ ہے کہ اگر تو میرے ساتھ کوئی یہ جو ہے بری نیت رکھتا ہے تو کم سے کم ہمارے اہل حرم کو کسی کے ساتھ مدینہ بھیج دے۔ یزید کہتا ہے نہیں نہیں سید سجاد، اہل حرم کو لے کر کے تو تم ہی جاؤ گے۔ دوسری میری خواہش یہ ہے میرے بابا کا مجھے سر لوٹا دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد یہ خواہش تو تمہاری نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ کہا یزید میری تیسری خواہش یہ ہے جو سامان ہمارا کربلا میں لوٹا گیا ہے وہ سامان ہمیں واپس کر دیا جائے۔ یزید کہتا ہے وہ کیا، اس سے زیادہ میں تمہیں دے دوں گا۔ امام سجاد کہتے یزید تو نے غلط سمجھا، ہم وہ سامان اس کی مالی قیمت کے اعتبار سے نہیں مانگ رہے ہیں، ارے اس میں ہمارے تبرکات ہیں، ہماری زادی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا مکنا ہے۔ اجرکم اللہ، سید سجاد کو رہائی ملی ہے، ہتھکڑیاں کھول دی گئی ہیں، پیروں سے بیڑیاں اتار دی گئی ہیں، گلے سے خاردار توق نکال دیا گیا ہے۔ اب جناب سید سجاد جب دوبارہ زندان شام کی طرف واپس آتے ہیں، ادھر پھوپھی زینب در زندہ پہ کھڑی ہوئی بھتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ زینب نے دیکھا سید سجاد آ تو رہے ہیں مگر ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑیاں نہیں۔ بیٹا سید سجاد کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی چاہے شام میں رہو، جی چاہے مدینے میں چلے جاؤ۔ کہا بیٹا تو تم نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں میں آپ سے مشورے کے بغیر کیسے جواب دے سکتا ہوں، پھوپھی اماں جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ کہا بیٹا سید سجاد مدینے تو میں ضرور جاؤں گی، بیٹا سید سجاد میں مدینے تو ضرور جاؤں گی، لیکن بیٹا ابھی نہیں، ارے میں ابھی تک اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، ابھی تک میں اپنے بھیا کو رو نہ سکوں۔ اے بیٹا پہلے اپنے بھیا کا غم مناؤں گی، اس کے بعد میں مدینے جاؤں گی۔ یزید کو اطلاع دی گئی، یزید نے گھر خالی کرا دیا گیا، اہل بیت اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ دمشق میں اعلان ہو گیا فلاں گھر میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، پہلی باقاعدہ مجلس زینب نے شام میں منعقد کی۔ زینب صرف حسین پہ رونا نہیں چاہتی، رو تو جا کر کے مدینہ بھی رو سکتی تھی، یزید کے شہر میں، یزید کے محل میں اپنے بھائی کی فتح کا ڈنکا بجا رہی ہیں زینب۔ اعلان ہو گیا، شام کی عورتیں جھوک در جھوک کالے کپڑے پہن کر کے تعزیت کے لیے آنے لگی۔ اے عزادارو یہ پہلی مجلس تھی اور بڑی عجیب مجلس تھی، مجلس آپ بھی سنتے ہیں، مجلس میں ذاکر ممبر پہ جا کر کے داستان کربلا سناتا ہے، آپ روتے ہیں، مگر خطیب کون ہوتا ہے جس نے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟
کتابوں میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہے. یہاں پر مجلس ہوئی, ذاکر کون ہے؟ یہاں کی ذاکرہ خود جناب زینب کبریٰ ہے. زینب سنی سنائی باتیں نہیں, زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اے شام والیوں, ارے میرے بھتیجے کی لاش کو میری آنکھوں کے سامنے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. اے شام والیوں, میرا ایک ننھا سا بھتیجا علی اصغر تھا, کل 6 مہینہ اس کی عمر تھی, اسے پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے شہید کیا گیا. کوہرام مچا ہے, کوفے کی عورتیں واہ حسینہ کے نعرے لگا رہی ہیں. اے عزیزو, ہمارے ہاں کبھی کبھی یہ جو ہے فقط جو ہے مجلسیں ہوتی ہیں, کبھی مجلسوں کے بعد شبیہیں بھی نکالی جاتی ہیں. جب شبیہیں لائی جاتی ہیں نا, اسے دیکھ کر کے گریے کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے, کوہرام مچ جاتا ہے. زینب جو ہے مسائے پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ کہتی ہے, یزید سے کہو ذرا شہدا کے سر کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے. اے عزیزو, اب جو شہدا کے سر آئے, ام فروا نے آگے بڑھ کر کے قاسم کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا. زوجہ عباس بڑھی, اول عباس کے سر کو لے لیا. کسی نے علی اکبر کے, زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے سر کو اپنے آغوش میں لے لیا. اگر سکینہ ہوتی تو سکینہ حسین کے سر کو لیتی, زینب نے سر کو لیا, ماتم شروع ہو گیا. دو سر باقی رہ گئے تھے جنہیں لینے والا کوئی نہیں. شام کی عورتوں نے کہا, ارے کیا اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے؟ زینب نے کہا, ارے بیویوں یہ نہ کہنا, اس کی ماں میں زندہ ہوں. لیکن زینب اپنے لال کا ماتم نہیں کرے گی, بلکہ اپنے بھائی کا ماتم کرے گی.
لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں تمام گناہوں صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ رکھ, خصوصاً ان گناہوں سے جو دوسرے گناہوں کو جنم دیتے ہیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں صدقے میں اہل بیت اطہار کے شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.